منصوبہ تعلیم قرآن اور اس پر عمل کرنے کے بیان میں تھا. پہلی حدیث سنائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دوسری حدیث شاسما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کو کہا جاوے گا کہ پڑھ اور درجہ حاصل کر, اور سوار کر پڑھ کر پڑا کرتا تھا. کیوں؟ کہ تیرا درجہ اس آیت کے ختم پر ہے جس کو تو پڑھے. یعنی بس جس قدر آیات کو تلاوت کرے گا اسی قدر اس کو درجات عطا فرمائے جائیں گے. جو لوگ دنیاوی ترقی کے واسطے تعلیم دنیا میں مصروف مشغول ہو کر قرآن شریف کی تعلیم مبارک سے غافل ہو رہے ہیں, وہ لوگ غور کریں کہ کس قدر دولت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے. تیسری حدیث اشاعت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک وہ شخص کہ جس کے جو بھی فرد میں قرآن شریف بالکل نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر جیسا ہے. اشاعت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک وہ شخص کہ جس کے جو بھی فرد میں قرآن شریف بالکل نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر جیسا ہے. چوتھی حدیث اشاعتما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے, اور ایک نیکی دس گنی ہوتی ہے, پر فی عرب دس نیکیاں ملتی ہیں. پانچویں حدیث اشاعتما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور اس کو یاد کیا اور اس کے حلال بتلائے ہوئے کو حلال اور اس کے حرام بتلائے ہوئے کو حرام سمجھا, یعنی اس پر عمل کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا, اور اس کے گھر کے ایسے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کرے گا جن کے لیے دوزخ ضروری ہو چکی ہے. یعنی جو گناہگار بدون توبہ کیے مر جانے کی وجہ سے دوزخ میں جانے کے مستحق ہو گئے ہوں ان کی نجات ہو جائے گی, کیوں کفر و شرک والے کی کس طرح جات نہ ہوگی. آیت مبارکہ اشاعت میں تعالی شانو نے سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی, اگر تم غور کرو تو ایک بڑی قسم ہے, یہ قرآن کریم محفوظ کتاب میں درج ہے, اس کو بجز پاک لوگوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی قرآن کی ایسی محبت اتار دے گا کہ قرآن پاک دل کے اندر اتر جائے, ایسا اتر جائے کہ جو عمل پر ڈال دے. اصل تو عمل ہے, قرآن پڑھنا بھی ہے, قرآن سمجھنا بھی ہے, قرآن پر عمل بھی کرنا ہے. تلاوت مستقل چیز ہے اور قرآن کا فہم حاصل کرنا مستقل چیز ہے اور عمل کرنا مستقل چیز ہے. قرآن کے پڑھنے میں بھی برکت ہے, جس کے الفاظ کے اندر جس کے حروف کے اندر برکت, جیسے بھی اس میں آ گیا جس کا مفہوم ہے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں, یہ تلاوت پر ہے. تلاوت مستقل ہے, تلاوت مستقل ہے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے ادا کرنا, سمجھے یا نہ سمجھے ہر حرف کے بدلے مستقل نکلے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا کہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا دیدار ہوا تو پوچھا اللہ پاک سے کہ آپ کا قرب کس چیز سے زیادہ حاصل ہوگا, میں قرآن سے, قرآن کی تلاوت سے. پوچھا کہ سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے, میں سمجھ کے پڑھے یا بلا سمجھے, دونوں طرف پر بچے. تو جو قرآن کو سمجھتا نہیں کہ یہ بھی پڑھے نہیں وہ بھی پڑھے, اس کے پڑھنے پر مستقل اجر ہے, ہر حرف کے بدلے اجر ہے. قرآن کو دیکھنا اللہ کو اللہ ہمیں اس کی حقیقت سے آشنائی عطا فرماتے، ان حروف کو دیکھنا آنکھوں کے لیے نورانیت کا سبب ہے، اللہ کا کلام آنکھ کی عبادت ہے دیکھنا، اللہ کے کلام کو دیکھنے کے اندر بھی نورانیت ہے اور پڑھنے میں بھی نورانیت ہے اور لمس اس کو چھونے میں بھی نورانیت ہے، قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے تو انگلی رکھتا ہے، اس کی آنکھ بھی عبادت کے اندر وہ بھی نور لے رہی ہے، اس کی زبان بھی اس کو پڑھ کے نور لے رہی ہے، اس کا لمس جو اس چھو رہا ہے اس سے نورانیت بھی آ رہی ہے، پھر اس کو سمجھنا یہ مستقل چیز ہے کہ اللہ کا کلام ہے، فکر میں رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ قرآن پڑھتے تھے اور پڑھتے یہ کہتے کہتے کہ آپ کا کلام و ربی میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، ایسی ان پر خشیت ساری ہوتی بول سکتی، یعنی دل ایسا اثر لیتا ہے اس بات سے کہ جنہوں نے قرآن اٹھایا ہے جو پڑھنے لگا ہوں یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ کرے ہمارا دل بھی اثر لے اس سے، پھر یہ ہے کہ چونکہ میرے رب کا کلام ہے تو میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، یعنی اس قرآن کے ذریعے اللہ ہم سے مخاطب ہیں، کیا خطاب ہے؟ ٹھیک ہے ہم نے پڑھا سیکھ لیا، پڑھنا الفاظ سیکھ لیے، الفاظ کی نورانیت ہے، آنکھوں نے نور حاصل کر لیا، اس کی زیارت کر لی، آنکھوں میں نورانیت آ گئی، ہاتھوں نے لفظ کر لیا اس سے نورانیت آ گئی، لیکن اللہ ہم سے خطاب کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو جاننا ہے نا، اس لیے اس کا معنی اس کی تعلیم حاصل کرنا، علماء کرام سے یہ مستقل سیکھنے کی چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ ہم سے چاہ کیا رہے ہیں، اگر نماز کے اندر قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس کو اگر سمجھ لیں تو پھر لطف دوبالا ہو جائے گا، حافظ نے حفظ تو کر لیا، پڑھ رہا ہے، نورانیت آ رہی ہے، لیکن اگر حافظ نے اس کو سیکھ بھی لیا، اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کا تفسیر، اس سے آگاہی حاصل کر لی تو تو دوبالا ہو جائے گا، حرمین شریفین میں اس لیے وہاں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، شکر ہے یہاں بھی ہے، لیکن میں ان کی بات کر رہا کہ وہاں عرب کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنے والے کون ہیں، چونکہ عرب ہیں، وہ معنی کو جانتے ہیں، مضمون کو جانتے ہیں، اس لیے وہ جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں دل کے اندر ایسے چوٹ لگتے سمجھ رہے، بعض اوقات ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ چونکہ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا ان کے وہ رقت ساری ہوتی ہے، ایسا گریا ہو جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات رک جاتے ہیں، یعنی الفاظ کے ادا کرنے میں دل ان کا دہل جاتا ہے، کیونکہ سمجھ رہے مضمون سامنے آ گیا، مفہوم سامنے آ گیا، اس مضمون مفہوم کے سمجھنے کے بعد دل اثر لیتا ہے، اس لیے مستقل یہ اور پھر سمجھنے کے بعد قرآن کو ہم نے پڑھا، حروف پر نیکیاں مل گئی، قرآن کو دیکھا ہم نے، دیکھنے سے آنکھوں میں نور آ گیا، قرآن کو ہم نے چھوا، اس چھونے سے نور آ گیا، قرآن کو ہم نے سمجھنا، اس سمجھنے کی برکت بھی مل گئی، لیکن پھر بھی اصل برکت ہے اس پر عمل کرنے سے، اس لیے فرمایا نا جس حافظ سے کہا جائے گا قرآن کو پڑھتا جا اور بھیج کے درجوں پر چڑھتا جا، یہ کس کے لیے فرمایا؟ جو باعمل ہوگا، جس کا قرآن پر عمل ہوگا، جس کا قرآن اس کے دل کے اندر اترا ہوا ہوگا، جس کے قرآن سے اس کے دل نے ایسا اثر لیا ہوگا کہ عمل کے بغیر نہیں رہے گا، دل کے اندر اس کا مفہوم اور معنی، اس کی تفسیر تشریح ایسے سما گئی، اس کی زندگی قرآن بن گئی۔ جیسا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا جاتا تھا، چلتے پھرتے قرآن تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے، یعنی ان کی زندگی قرآنی زندگی تھی، قرآن کے مطابق تھی، ان کی حرکات و سکنات کیا تھے، قرآن تھا۔ اس لیے یہاں جو کہا گیا ہے تحقیق ہے موافقین کی، مولا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے کہ یہاں مراد ہر قرآن عابد پڑھنے والا نہیں ہے، دنیا کے اندر بے شک اس کو ایسا پکا یاد ہو کہ بغیر رکے سنا جائے، وہاں اس کی زبان پر جاری نہیں ہوگا، وہاں اسی کی زبان پر جاری ہوگا، اتنا جاری ہوگا جتنے پہ اس کا من ہوگا۔ قرآن پڑھتا جا، تیرا وہی درجہ جہاں تیرا قرآن ختم ہو، تو اس کی زبان سے جاری وہ ہوگا جو اس کے دل کے اندر ہوگا، جس کے دل نے اثر لیا ہوگا اور جس کے دل کے اثر سے اس کی عملی زندگی بھی ہوگی۔ اللہ ہمیں باعمل بنا دے، اصل چیز عمل ہے، اسی عمل کی استعداد کو حاصل کرنے کے لیے ہماری مجلس، ہم جو مل بیٹھتے ہیں جمعے کے اتوار کے یہاں پر، یہاں جہاں جہاں اللہ والے ایسے ذکر کی مجالس جو منعقد فرماتے ہیں، فرماتے رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا اور ہر زمانے میں رہا ہے، اس کا مقصود یہی ہے کہ اللہ کی یاد کے ذریعے سے، اللہ والوں سے تعلق کے ذریعے سے، اللہ والوں کی صحبت کے ذریعے سے اپنے دل کا جو ہے اس نورانی استعداد کا حاصل کرنا ہے، اس ہمت کا حاصل کرنا ہے، اس قوت کا حاصل کرنا ہے جو ہمیں عمل پر ڈال دے۔ یہ سستی 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 ہو رہی، جی نہیں چاہ رہا، سستی ہو رہی، جی نہیں چاہ رہا، بے ہمتی ہو رہی ہے، یہ ہمت آ گیا، یہ چستی آ گئی۔ تو دل کے اندر جب شفافت آتی ہے، لطافت آتی ہے، تو پاکیزگی آتی ہے، اس پاکیزگی سے دل کے اندر ایسی روحانی قوت ابھرتی ہے، پھر عمل کی ہمت بڑھتی ہے، پھر عمل کو جی چاہتا ہے، پھر نفس کے بہانے نہیں چلتے۔ آج نفس کے بہانے ہم پر چل جاتے ہیں کہ جی زمانہ ایسا آ گیا، جی مجبوری ایسی آ گئی، جی مجبوریاں، عجیب عجیب قسم کی مجبوریاں، مجبوریاں معذوریاں بتا کے نفس میں کیا کر دیتا ہے، ہمت ہماری پست کر دیتا ہے۔ لیکن جس کے دل کے اندر وہ روحانی قوت آ جاتی ہے، وہ پاکیزگی آ جاتی ہے، وہ ہمت آ جاتی ہے، وہ کسی موقع پر بھی عمل سے نہیں رہ سکتا، نہ اس کو بیماری روکتی ہے، نہ اس کو کسی قسم کا کوئی خوف روکتا ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں، رکاوٹیں ساری دور ہو جاتی ہیں، بالکل اس کے راستے پر صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کے تذکرے پڑھ کے دیکھ لیں، اور اللہ والے ہر زمانے میں رہیں گے، وہ ہیں، اللہ ہمیں وہ آنکھ نصیب فرماتے ہیں، زمانہ خالی نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، مولا تاؤ صاحب، پہلے بھی تذکرہ ہوا، 81 سال کے لوگ بتا رہے ہوں گے، پھرتے رہتے ہیں، اللہ نے عجیب استعداد رکھی ہے، 81 سال میں بھی ان کی اتنی ہمت، ہمارے حضرت کے شیخ کے صاحبزادے پیر اپنے ذہی صاحب دامن برکات بھی حیات ہیں، اللہ کی زندگی برکت عطا فرمائے، ماشاء اللہ ذوق تو ہے، راشا بھی ہے، لیکن یادگار ہیں، ابھی قرآنوں کی نشانی ہے، ان کے خلیفہ ہیں، ان سے اجازت ہے، اور بڑے دشوار گزار راستوں سے پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہاں پھرتے رہتے ہیں، ہم جیسوں کے لیے جانا مشکل، اٹھتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئٹہ سے خبر آ رہی ہے، کبھی کراچی سے آ رہی ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں، یعنی پھر پھر کر یہ فیض پھیلا رہے ہیں. تو اللہ نے ان کو روحانی قوت عطا فرمائی ہے، اس کو لے کر پھر تو وہ فرما رہے تھے. لوگ کہتے ہیں دنیا اللہ وقت خالی ہوگی، خالی نہیں ہے، چونکہ پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، صاحب نظر ہیں. اللہ نے ان کو فراست عطا فرمائی. ہم کہتے خالی ہیں، جب کہاں ملیں گے اللہ والے. اصل میں ہمیں وہ حادثہ نہیں ہے، ہمارا وہ حادثہ کھل جائے نا تو نظر آئے. جن کو دیکھنے کی قوت مل گئی ان کو نظر آ رہے ہیں، کہتے کوئی علاقہ خالی نہیں ہے. اس زمانے کے اعتبار سے اب بھی اللہ والے، اللہ کا شکر ہے، میں بھی عرض کرتا ہوں، تھوڑی سی عمر میں اللہ نے جہاں جہاں جانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں بھی دکھائی. کوئی زمانہ خالی نہیں، کوئی علاقہ خالی نہیں. لہذا بات ہے کہ ہمارا دیکھنے کا انداز کچھ اور ہے، یا ہمیں کچھ ایسے لوگ ان کی روپ میں نظر آ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہاں ہوں گے. حق اور باطل کا مارکا شوز چلا رہا ہے. اہل حق بھی رہے ہیں، اہل باطل بھی رہے ہیں. اہل باطل حق کی شکل بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے اہل باطل، اور اہل حق نے اپنے حق کو نکھار کے سامنے رکھا تو سیم التبا خود فرق محسوس کر لیتا کہ یہ حق ہے، یہ باطل. کوئی زمانہ خالی نہیں ہے. ایسے اب ہم نے کچھ باطل والوں کو دیکھ لیا، اور ان کی گندگیوں کو دیکھ کر، اور ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ دہائی نہیں. اگر ہم اللہ کی اور چاہیں تو اللہ رہنمائی فرما دیتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتوار کے دن ان کے ملفوظات پڑھتے ہیں، ان کے مواعظ پڑھتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو آدھی رات کو اٹھو، تہجد میں اللہ سے مانگو، اللہ دکھا دیں، اللہ پہنچا دیں. شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں تک فرماتے ہیں، جب تک قرآن ہے اللہ والے رہیں گے، جب تک قرآن ہے اللہ والے رہیں گے. کیوں؟ قرآن کے اندر اللہ نے امر فرما دیا، اے ایمان والو حکومت کرو. تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ. اب اللہ پاک امر حکم فرما رہے ہیں سچوں کے ساتھ، رکھ سچے رہیں گے، اہل صدق رہیں گے، صادقین رہیں گے جب تک قرآن رہے گا. جب قرآن اٹھا لیا جائے گا پھر تو سارے معاملہ ختم ہو، لیکن رہیں گے. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیز ان اللہ والوں سے لینی ہے، صادقین سے لینی ہے، اللہ اس کی سمجھ عطا فرما دے. تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ بار بار تذکرے اس لیے کیے جا رہے ہیں، اس وقت معاملہ ایسا گڈ مڈ ہو گیا حق اور باطل کا، مقصود سامنے نہیں رہا. تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، لوگ اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے تھے کہ ان کے سینوں سے وہ نورانی استعداد لیں جو ان کو اللہ کے قریب کر دے، یعنی اللہ کی ہر اطاعت پر ڈال دے، اللہ کے ہر نافرمانی سے روک دے. کیونکہ اللہ کا خوف جو ہے، اللہ کا جو تقرب ہے، وہ اللہ کی نافرمانی سے ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا. تو اللہ والوں سے، ان کی صحبت سے اپنے اندر قوت کو لینا ہے جو اس کی ہر اطاعت پر ڈالے، نافرمانی سے روک دے. آج ہماری رغبات بدل گئی. پہلے رغبت یہ ہوتی تھی, دلوں کے اندر یہ رغبت ہوتی تھی کہ اللہ کے تقرب کو حاصل کرنا, اس کے مجھے قریب ہونا ہے, یعنی اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے, اس کی ناراضگی سے بچنا ہے. اگر سستی ہوتی تھی تو فکر لاحق ہو جاتی تھی, اگر اندر سے آمادگی نہیں ہوتی تھی تو اندر سے ایک پریشانی لگ جاتی تھی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سستی کیوں آ گئی ہے, عمل میں سستی کیوں آ گئی ہے, سنتوں کے اتباع میں آمادگی کیوں نہیں ہے, دنیا کی محبت غلبہ کیوں کر رہی ہے. جو رکاوٹیں اپنے اندر محسوس کرتے تھے تو پھر پریشان ہو کر تلاش کرتے تھے کن کو, روحانی ڈاکٹروں کو, یہ اللہ والا کہ ان کی صحبت کی برکت سے, ان کی تربیت سے ہمارے اندر کی نفس کی رکاوٹیں دور ہو جائیں. یہ نفس جو حاوی ہو کے روک رہا ہے, اللہ ہمیں اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے, یہ ایسا مکار ہے, یہ ایسا ہمارے اندر مچلتا رہتا ہے, مچلتا رہتا ہے, مچلتا رہتا ہے, ہمیں ڈھک کر. تو نفس کو قابو کرنے کے لیے, نفس کے منفی تقاضوں پر قابو پانے کے لیے, وہ استعداد لینے کے لیے اللہ والا کے پاس جاتے تھے, ان کی خانقاہ روحانی ہاسپٹل ہوتے تھے. آج رغبات بدل گئی. پہلے رغبت کیا ہوتی تھی؟ روحانیت, اور روحانیت کی پہچان تھی, روحانیت کو سمجھتے تھے, اس لیے روحانیت کے لیے جاتے تھے. آج رغبات بدل گئی, روحانیت کی پہچان ختم ہو گئی. آج نفس کے سفلی گندے تقاضوں کو پورا کرنے کے روحانی بابوں کی تلاش کرتے ہیں. انہوں بھی لکھ کے لگایا ہوتا ہے ہر تمنا پوری ہوگی شرط یا گارنٹی کے ساتھ. نفس کے گندے سفلی جذبات, روحانیت تو ایسی لطافت ہے, ایسی شفافت ہے, ایسی پاکیزگی ہے کہ نفس کے گندے جذبات تو ابھرتے ہی نہیں ہیں. تو پہلے رغبت روحانیت کی تھی اور روحانیت کو سمجھتے تھے, آج رغبات بدل گئی. آج ہمارے دل و دماغ پر مادیت کا غلبہ ہے, اس لیے مادیت باپ مادی وسائل یہی اللہ والوں چاہتے. اللہ والوں کی دعاؤں سے دنیا کے کاموں کا حل ہو جانا اس کا انکار نہیں ہے, مقصود یہ نہیں ہے, یہ تو چھوٹی سی چیزیں. اللہ والوں کی صحبت سے اصل مقصود تو اللہ کا لینا ہے, اللہ پاک سے تعلق کا لینا ہے, اللہ کی خوشنودی کی استعداد کو لینا ہے, اس کی رضا والے اعمال کی ہمت کو لینا ہے, یہ ہے روحانیت. اور اس دور میں مسئلے آ گئے تو دعا کروا لو, لیکن صرف اس لیے تعلق جوڑنا کہ ان کی وجہ سے ہماری دنیا کے مسئلے ہو جائیں, حل ہو جائیں, اور اس طرف التفات ہی نہیں کہ عملی زندگی میری صحیح ہو جائے, شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد مل جائے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. میرے محترم بزرگوں, اللہ پاک کا شکر ہے ہمیں جن بزرگوں سے اللہ نے اپنے لطف و کرم سے جو خیر عطا فرمایا وہ یہ ہے, وہ ثانوی درجہ ہے, بنیادی چیز یہ ہے. اس لیے بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد کو حاصل کرنے, اور جو شریعت مطہرہ کہا جائے گا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اللہ نے ہمیں کامل مکمل شریعت عطا فرمائی ہے, جو ہماری زندگی کے ہر ہر چوبے پر حاوی ہے. ہمارے مفتی صاحب ماشاء اللہ مثلا چلتا رہتا ہے جمعے پر. اب آج کا جو بیان چل رہا ہے جمعے سے پہلے کیا چلتا تھا؟ صلح کرانے کا. یعنی ہمیں شریعت ایسی دی ہے اللہ نے, صرف عبادت تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر شعبہ سکھایا جا رہا ہے. یعنی انسانی زندگی کے اندر جو واقعہ ظہور ہو سکتے ہیں, ان سے انسان کی تخلیق کے اندر اللہ نے چونکہ دونوں قوتیں اس کے اندر رکھی ہیں، نفسانیت بھی ہے اور روحانیت بھی ہے اور تقویٰ کی قوت بھی ہے اور فجور کی قوت بھی ہے، منفی جذبات بھی ہیں مثبت جذبات بھی ہیں، اس لیے ان کی کشمکش تو چلتی رہے گی. جب منفی جذبات ابھریں گے، منفی قوت ابھریں گی تو ناچاہتیاں ہوں گی، پھر جھگڑے ہوں گے. بعض کا جھگڑوں کی بات عجیب سی ہوتی ہے، یعنی جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے اور جب صلح کرانے والے اس کی کٹوں میں پڑتے ہیں تو بات معمولی سی ہوتی ہے. لیکن چونکہ نفس کا غلبہ ایسا ہوتا ہے، یہ معمولی سمجھتا ہی نہیں. نفس ایسا حاوی ہوتا ہے معمولی سے دوسرے ہنستے ہیں. بارہ دیکھو، یہ پنچایت والے اکثر بتاتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میری مامو اور مامانی کا جھگڑا بہت بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا، بہت بہت زیادہ. خیر گئے، باتیں سنی، کیا جھگڑا کیا تھا جی؟ ابھی ناشتہ رکھا ہوا تھا، یہ کہتے ہو کیا پکا رہا ہے؟ اب بتاؤ. اور دور، یعنی بڑی دور تک پہنچ گیا جھگڑا. اس وجہ اب یہ کیا ہے؟ نفس ابھرا. اب وہ کہتے ہیں ہم سب بات کر رہے ہیں کہ خوشی رہنے کی بات، بوڑھے ہوئے، یعنی یہ اس زمانے کی بات کرتے ہیں. اب عمر ہی ان کی ماشاء اللہ. تو جھگڑے کی بنیاد کب ہے؟ جب یہ نفس غلبہ کرے گا. اس لیے یہاں یعنی شریعت سے بتارا نے اس کا بھی حل ہمیں تجویز فرمایا ہے. یعنی ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ نے سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرما دیا. ہم شریعت سے پوچھتے نہیں. تو شریعت مطہرہ میں اللہ نے ہمیں ہر کچھ بتایا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم پوچھتے کہیں اور ہیں، کہیں اور. دنیاوی اعتبار سے اگر انجینئر بننا ہے تو انجینئرنگ یونیورسٹی سے جو انجینئرنگ کے جو استاد ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، اس کے جنہوں نے تخصص کیا ہے، اسپیشلائزیشن کیا ہے، تو ان کے پاس جائیں گے. بلڈنگ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو سول انجینئر کے پاس جائیں گے. گاڑی کا مسئلہ ہوگا تو آٹو انجینئر کے پاس جائیں گے. فرنیچر کا مسئلہ ہوگا تو کارپینٹر کے پاس جائیں گے. جسم کی بیماری کا مسئلہ ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، جنہوں نے اس فن کو سیکھا ہوا ہے. لیکن جب مسئلہ یہ آئے گا یا ایسے کسی کی داڑھی دیکھی اسے پوچھنا شروع کر دی، یہی مطلب. یہاں تو تحقیق ہوگی، تسلی کریں گے کہ ڈاکٹر واقعی ہے ڈاکٹر کے نہیں، یہ انجینئر واقعی ہے یا نہیں، یہاں بغیر تحقیق. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی وہ لکی کمیٹی ڈالی، میں نے مودی صاحب سے پوچھ لیا تھا، امام صاحب سے پوچھ لیا تھا. وی لکی کمیٹی، اب امام صاحب سے پوچھ لیا تھا. اب ہر امام عالم نہیں ہے، ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہے، ہم مولوی کہہ دیتے ہیں. ہر داڑھی والے کو صوفی کہہ دیا، صوفی نہیں ہے. اور پھر ان سے پوچھ کے یہ ان کی پھر غلط حرکتوں کا جگہ مولوی ایسے کر. اسی طریقے سے نفس کے مکروں کو سمجھنا، اس کے داؤ کو سمجھنا اور اس سے بچنا یہ فن ہے. اس کے محض صوفی وہ ہے جس نے یہ فن سیکھ کر اپنے نفس پر قابو پا لیا ہے. پچھلی بار کو پڑھ رہے تھے ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ کہ جس کو اپنے نفس پر انکار کرنے کی قدرت نہیں وہ دوسروں پر انکار نہیں کر سکتا، یعنی خلاف شرع مرتد کو روک سکتا. جو اپنے کو نہیں روک سکتا، جس کا نفس اتنا ہاری حاوی ہے کہ اس کو جو ہے انکار نہیں کر سکتا، اس کے تقاضوں پر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ روکنے کا دوسرے. یعنی پہلے تو اپنے اندر استعداد حاصل کر کہ تیرا نفس جو تجھ کو منفی طرف لے جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی پر لے جا رہا ہے اس کو روک, اس کو روکنے کی قدرت آ گئی, پھر تیرا سو پڑے گا دوسروں پر. تو صوفی وہ ہے جس نے دل کی صفائی ایسی حاصل کر لی ہے کہ نفسانیت جو ہے وہ اس کے اندر مغلوب ہو گئی ہے, نفس کے تقاضے ابھرتے ہیں لیکن اس کے اندر اتنی قوت ہے اس کو دبا لیتا ہے, ایسی روحانیت ہے کہ اس کو دبا لیتا ہے, مغلوب نہیں ہوتا. یہ ہے صوفی دل کی صفائی. صفائی یہ ہے کہ نفسانیت مغلوب ہو جائے, پاکیزگی ابھر آئے, نورانیت آ جائے, ظلمت اس کے اندر سے نکل جائے. اہل علم بھی وہ ہیں, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں. کہ ہمارے بندوں میں سے اس سے ڈرنے والے کون ہیں, خشیت والے کون ہیں؟ علماء ہیں. یہاں مراد ہر عالم نہیں ہے بلکہ اس کو اس کا عکس کر دیں, یعنی اللہ سے جن کو خشیت حاصل ہے وہی علماء ہے, جس کے اندر خشیت نہیں ہے وہ عالم. الفاظ اس میں جان لیے لیکن عالم نہیں ہے. عالم وہ ہے, جاننے والا وہ ہے جو اپنے علم پر اس لیے عمل کر رہا ہے, اس میں خشیت ہے. اور خشیت کیا ہے؟ کہ اللہ کی ناگواری بھی گوارا نہیں ہے, محبوب کی ناگواری بھی گوارا نہیں ہے. اللہ کی ایسی محبت دل میں ان کے جاگتی ہو گئی ہے, اس کے خلاف نہیں چلے گا. اس سے پوچھو, اس لیے میں کرتے تھے فتوا جو لینا ہے تو میں سے پوچھو اور متقی سے پوچھو. دین کی بات پوچھنی ہے تو کس سے پوچھو؟ ماہر سے, جو فن کا جاننے والا ہے, جس نے سیکھا ہے, اور ساتھ متقی بھی ہے, تقوی بھی ہے. آسان بتائیں گے کیسے پتا چلے؟ وہ تو جب دیکھنا چاہیں گے آثار بتائیں گے, حالات بتائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے عالم کو متعین کر لیں ہم اپنے لیے. تو میں کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ ایک اگر شیخ عالم بھی ہے تو نور بنا لو, دل کی اصلاح بھی کرا لو اور اس سے مسائل کا بھی حل کر لو. اور اگر شیخ عالم نہیں ہے تو ایک تو شیخ تجوید کو جس سے دل کی اصلاح کرو, جس سے اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھو, نفسانیت سے بچنا سیکھو, اس کو مغلوب کرنا سیکھو, انانیت کے بت کو توڑنا سیکھو, اور ایک عالم تجویز کرو جس سے اپنے فکری مسائل سارے پوچھو جو اس فن کا ہے. لیکن وہ بھی کون ہو؟ ماہر بھی ہو اور متقی بھی ہو. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرما دے. بس اسی کی کوشش کے لیے ہمارا ذکر کی مجلس آئی. اور ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, یہ اللہ نے ایک شارٹ کٹ سا راستہ دیا ہے. آج کے زمانے کے اعتبار سے, اس مشہور زندگی کے اعتبار سے اللہ نے بڑا مختصر راستہ میں عطا فرما دیا. فرماتے فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کی یاد اپنے سینوں میں بسائیں گے اللہ پاک بھی ہمیں یاد فرمائیں گے. اللہ پاک کا یاد فرمانا کیا ہوگا؟ کہ اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوگا. جب اللہ کا ذکر کریں گے اللہ پاک کی طرف سے انوارات کا نزول ہوگا, دل میں انوارات آئیں گے, دل کو روحانی ٹونک ملے گا, دل سے ظلمت نکلے گی, دل میں قوت بڑھے گی, ہمت بڑھے گی, نفس کو مغلوب کرے گی. اور ذکر قلبی کے لیے مشکل فرما دیا, وقت کو ربا کا فی نفس کا تدر وخی قطر ودون الجہر من القول بالغدوب والآصال ولا تکم من الغافلین. کیا فرما رہے ہیں؟ جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل میں جانتے ہیں، اور پکارے بغیر یعنی چپ کے چپ. اور غافلین میں سے نہ ہو، اور صبح و شام یاد کرو یعنی کثرت یاد کرو. تو دل کے اندر سے جو غفلت ہے، جو ہمیں اللہ سے دور لے جا رہی ہے، جو ہمیں شریعت سے دور لے جا رہی ہے، جو ہمیں بے ہمت کر رہی ہے، اس کا علاج قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل کے اندر کثرت سے چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا لو تو دل غفلت سے دور ہو جائے گا، غفلت سے پاک ہو جائے گا، دل میں نورانیت آئے گی، دل میں قوت آئے گی، دل میں ہمت آئے گی. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو، اسم کے ساتھ یاد کرو، اور تبتل کے ساتھ یاد کرو یعنی تنہائی میں سب سے علیحدہ ہو کر سب کو چھوڑ کر. تو اس کو دل میں بسانے کے لیے یہاں تو ترغیب کے لیے جمع ہوتے ہیں، اپنا ذکر تنہائی کا ذکر ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کے اندر اللہ کی نام کی تکرار سے دل میں اللہ کی یاد کو بسا لیں. تبارک ربی کا فرما رہے ہیں کہ رب کا یہ نام جو ہے، یہ اسم جو ہے، یہ بڑا متبرک اسم ہے، اس میں تبرک ہے، اس کا تبرک محسوس ہو گیا کہ اللہ خود فرما رہے ہیں. تو لفظ اللہ یہ کیا ہے، فتبارک اسم ربی کا، یہ رب کا بڑا مبارک نام کیا ہے. تو ہمارا ذکر کیا ہے، اس مبارک نام کو دل پر نقش کر لیں، یعنی تصور سے لکھ لیں، تصور کی قلم سے دل پر لکھ لیں. لفظ کیا ہے، اللہ، خوش نما رنگ جس کو جو اچھا لگتا ہے، اور تصور سے اس کو دل میں رچا لیں یعنی اس کی تکرار کریں، انوار 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 انوار. تصور سے لکھا ہوا دیکھیں لفظ انوار، اور تصور سے تکرار کریں، انوار 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 انوار. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس مبارک نام کو لے رہے، جس کا نام لے رہے، جس کو یاد کر رہے، جس کو پکار رہے، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسا سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی اس سے حیا آنے لگے، جو ہمیں تنہائیوں میں بھی حرام کاموں سے روک. تو یہ تصور کا ذکر ہے، ابھی اس کی مشق کر لیتے ہیں اور اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے، دل میں پاکیزگی اور لطافت اور شفافت اور پاکیزگی، اور دل میں وہ قوت، وہ استعداد جو ہمیں اللہ کی ہر اطاعت پر ڈالے، ہر ناپاک ہو گئے اللہ ہمیں عطا فرما دے. اس کو سامنے رکھ کر اب دل پر مشق کر لیں اس کی، یعنی تصور کی آنکھ سے دیکھیں لفظ اللہ، اور تصور کی زبان سے اللہ 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 اللہ. اب کچھ دیر کی مشق کر لیں.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد لعدد كل ذرة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ترجمة المكين يا راحب المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن الدنيا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان على حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم طهر قلوبنا عن النفاق اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونظر قلوبنا بنور معرفتك اليقين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا للقوم الكافرين اللهم إنا نسألك سعادة في الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين اپنی اپنی جائز دلی حاجتیں اللہ پاس نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك الولاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم.